الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، ذو الجلال اور اکرام، یا ذو الجلال والاکرام. علامہ علیسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذو الجلال کی کیا معنی ہے، بہت عجیب و غریب. فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے ہم کو سنایا کہ ذو الجلال کے معنی ہے یا صاحب الاستغناء المطلق، جو ہر چیز سے مستغنی ہو، وہ ذات. ذو الجلال کی کیا معنی، وہ ذات جو مخلوق سے کسی بھی قسم کا نفع لینے سے مستغنی ہو. یا صاحب الاستغناء المطلق، یہ ہے ذو الجلال کے معنی، کہ مخلوق سے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھائے، اب بالکل مستغنی ہو، ذرا برابر اطلاق مطلق، تو یعنی کوئی ذرہ برابر بھی نہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اب سوال پیدا ہوتا تھا، جب اتنی مستغنی ذات ہے تو مخلوق بھی کو بھی کیسے نفع پہنچتا ہے اس سے. اب وہ ذات اتنی مستغنی ہے کیونکہ جو مستغنی ہوتا ہے، جیسے سیٹ صاحب کسی کے مال زیادہ ہو تو وہ مستغنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں کچھ پڑتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نوکروں کو منہ بھی نہیں لگاتا، اپنے ملازمین کو لفٹ نہیں کراتا اور منہ نہیں لگاتا. لیکن اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آگے فرما دیا ذو الجلال، اور پھر کیا ہے، اللہ اکرام بھی ہے، والاکرام بھی ہے، اور جس کی کیا معنی، یا صاحب الفیض العام. اب دیکھیے اشکال ہو جاتا ہے کہ صاحب جب وہ اتنا ذو الجلال ہے، اتنا مستغنی، اس کی شان کیا ہے، استغنا کی شان ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس استغنا کے اندر ہم مخلوق کو بھول جائے، ہم چھوٹی ناچیز حقیر چیز کو بھول جائے، تو نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، وہ ایسی ذات ہے، صاحب الفیض العام ہے، اس کا فیض عام ہے، باوجود اپنے استغنا کے اپنے فیض کو عام رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان، کیسے مزیدار بنے نا. ہمیں میرے شیخ نے یہ سنائے کہ یا صاحب الاستغناء المطلق ذو الجلال کے معنی، اور والاکرام یا صاحب الفیض العام، یا صاحب الفیض العام. سبحان اللہ، کہ اس سے کتنی تسلی ہو گئی. لہذا اس یہ یا ذو الجلال والاکرام یہ مان کر، یہ نام دو کہہ کر اللہ سے دعا مانگے، بہت اس کی فضیلت آئی ہے. ایک اسم اعظم بھی ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان، اکثر میں پڑھتا ہوں، بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اس میں ذو الجلال بھی جائے، کون سی قرآن پاک میں کون سی آیت میں ذو الجلال، پتہ نہیں ہم کو یاد ہے، صبح زمان کی وہیں اللہ معلوم سی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل فرمائے، ذو الجلال والاکرام. تو یہ دو معنی کیا، ذو الجلال کی کیا معنی، یا صاحب الاستغناء المطلق، کہ وہ ذات ہے جو مستغنی ہے چھوٹے بڑے ہر چیز. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب اتنی مستغنی ہے تو لفٹ بھی نہ کراتی ہم کو، نہیں، صاحب الفیض العام بھی ہے، اکرام سے کیا بتا دیا، یا صاحب الفیض العام، یعنی وہ ذات ہے جس کا فیض عام ہے اپنی مخلوق پر. یہ تو چٹکلا تھا، یہ چٹکلا. اب ہم دنیا کے اندر اہل عقل اور عقل مند لوگ کن کو کہا جاتا ہے، دنیا کے اندر عقل مند اس کو کہتے ہیں کہ جو پی ایچ ڈی کر لے، یا کمپیوٹر کے اندر انجینئرنگ کی ڈگری لے لے، یا جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے. ڈگری ہے، یہ سندیں ہیں جو دنیا کی ہیں، یا جو ہے وہ فلاسفر بن جائے، فلاسفی میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی ماسٹرز کر لے، تو وہ اپنے آپ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ عقل مند ہے. اس کے وہ کیا کہتے ہیں کہ عقل مند ہے, اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں دانشور, دانشور مانے عقل, عقل یعنی یہ عقل والے ہیں, دانشور مانے عقل والے, یہ اپنے نام کو. پھر دانشوروں کی میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, ایسی بے عقلی کی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہ تو تھا ہماری دنیا کا, اور جو دنیا کے اندر بس جو اونچی اونچی باتیں کرے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے اس کو کیا بولتے ہیں, دانشور, اور عقل مند اس کو کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو عقل کے خالق ہیں, جنہوں نے عقل کو پیدا فرمایا, عقل کو پیدا اللہ نے فرمایا, تو اللہ جو اس عقل کے خالق ہیں اللہ, وہ کیا عقل والوں کی تعریف فرماتے ہیں؟ تو قرآن پاک میں چوتھے پارے میں فرمایا کہ ان نفی خلق السماوات والارض وقت لافی لئی و نہار, کہ بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں, اس کی تخلیق میں, اس کے پیدا کرنے میں, اور دن اور رات کے اختلاف میں, کہ سورج نکلا اور دن آ گیا اور پھر سورج غروب ہوا اور رات آ گئی, اس طرح دن رات کے اختلاف میں کیا فرماتے ہیں کہ لآیات للالباب, کہ اہل عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب سے اور دن رات کے آنے سے اور زمین و آسمان کے اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے پیدا کرنے, ہر چیز میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد ہے, اور ہمارے دنیا میں آنے کا کچھ مقصد ہے اور دن رات کا کچھ مقصد ہے. تو فرماتے کہ ان لوگوں کے لیے, اہل عقل کے لیے نشانی ہے اس کے اندر. اب اس سے خیال یہ پیدا ہوتا, یہ جو سائنسدان ہے یہ کہتے کہ دیکھا آپ نے دیکھا یہ کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم جو ریسرچ کرتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ 11 سیارے ہیں اور چاند جو ہے وہ چاند سے چلے گیا انسان, اور زمین کے اندر سونا ہے, زمین کے اندر پیٹرول ہے, آج کمپیوٹر کی ایجاد کر لی, اور اب تو موبائل فون آ گئے کہ پہلے تارے لگائی جاتی تھی, اب بغیر تار کے رابطہ ہو جاتا ہے. تو دیکھا ہم کو اللہ نے عقل مند فرمایا, کیونکہ ہم نے تو زمین آسمان کی تخلیق میں غور کیا اور سمندروں سے نمک کو چرایا, اور دن رات کے ہم نے جو ہے وہ راتوں کو بھی روشنیاں بنا دی, اور دن کی سورج کی جو روشنی ہے ہم اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں. تو ہمارے لیے دیکھو اللہ نے فرما دیا کہ یہ اہل عقل ہے. جیسے میرے شیخ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ فرمایا کہ عیسائیوں کا ایک عجیب انداز بھی ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمان جو بےچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, علماء اور اللہ والے کے پاس جو نہیں بیٹھتا وہ بےچارا کمزور ہی ہوتا ہے, اس کا ہر وقت خیالات ہی ہوتے ہیں, اور وہ بےچارا کچا کہیں دیکھا ہوتا ہے جو اللہ والے اور علماء کے پاس نہ بیٹھے گا, وہ بےچارا ہمیشہ اپنے عقیدے میں کچا ہوگا. تو فرماتے کہ یہ عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں, میرے شیخ نے بتایا بہت پرانی تقریر حضرت کی, کہ یہ لوگ جو ہے دودھ کے ڈبے لے جاتے ہیں, دودھ کے ڈبے اور کمبل اور دوائیاں یہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم تم کو دے رہے ہیں اور ہم اس کا تم سے پیسہ نہیں مانگتے, یہ دودھ کا ڈبہ لو اور کمبل لو, بچوں کے کپڑے لو اور دوائیاں لو, اور کھانے پینے کی اشیاء بھی دے دیتے, اور پھر کہتے ہیں دیکھو ہم تم کو اس کا پیسہ نہیں مانگتے. جب کہتے ہیں ہاں آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں کہ آپ ہم سے پیسہ نہیں مانگتے, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے یاسین شریف تو روزانہ پڑھتے ہو نا, یاسین شریف میں ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا. کیا یہ انگریز جو ہے نا, یہ لوگ یقین جانو ان کی تحقیقات کم نہیں ہے, انگریز اور یہودیوں کی تحقیقات کم نہیں ہے, بہت اونچی اونچی تحقیقات ہیں. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں اور ہمارے شیخ کے خلافا میں سے, اور بڑے خلافا میں سے حضرت کے, ساؤتھ افریقہ میں, مولا یونس پٹیل صاحب, جانتے ہیں نا, مطلب بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, جو بن کے فارغ ہیں, اور ماشاء اللہ بہت اللہ والے ہیں, اور بہت ان کے علماء ان سے بہت بیٹھے. تو وہ اسرائیل گئے تھے, ان کے بیت المقدس جانے کا شوق, وہ اکیلے چلے گئے. تو انہوں نے اپنا قصہ خود سنایا, کہا کہ اب چونکہ ایک عالم ہو اور اللہ والا بھی ہو تو اس کے وہ اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے, چاہے لاکھ اپنے کو چھپائے وہ پہچانا جاتا ہے, اس کے چہرے پہ نور الگ ہوتا ہے, عالم کے چہرے پہ حافظ ہوگا عالم ہوگا اللہ والا ہو تو اس کا چہرہ اس کے جو دل میں اس کی چیز ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے. لہذا اب مولانا گئے تو سادے مسلم تھے لیکن یہودی بہت ہوشیار ہے, خبیث اخبث قوم ہے, یہ خبیثوں کا بادشاہ ہے. لیکن کیا کرتا ہے کہ ہوشیار اتنا ہے کہ خود جو ہے نا کچھ کام نہیں کرتا, دوسروں سے کرواتا ہے کہ تو کر, آگے نہیں آتا, دوسرے کو آگے کرتا ہے. تو اب وہ پہچان گئے کہ یہ کوئی عالم معلوم ہوتا ہے. اب اس میں مولانا جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے, ان کے پاس شہریت ہے. تو مولانا جب تل ابیب پہنچے جو اس کا دار الخلافہ ہے, اور ساؤتھ افریقہ والوں کو وہاں کے ویزے کی ضرورت نہیں ہے, اسرائیل کا ویزا ان کو نہیں لینا پڑتا, چلے جائیں ویسے ہی وہ لگا چلے جاتے ہیں. تو اب وہ سمجھ گئے, اب مولانا کو بٹھا لیا, ان سے کہا کہ بھائی ان سے انٹرویو لیا کہ آپ کیا کرتے ہیں. کہا بھائی میں ہم تاجر ہوں. اب کافی مولانا سمجھتے کہ بہت دیر میں انٹرویو لیا. اس کے بعد جو ٹیکسی والا تھا, ایک ٹیکسی والا تھا, تو اب خیر وہاں سے فارغ ہو گئے. اس نے اچھا انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ بھائی کہ تم پاکستان کیوں گئے ہو, کیونکہ مولانا اپنے شیخ کے پاس حاضری دیتے ہیں, حضرت کے پاس آتے رہتے ہیں. تو ان کے پاسپورٹ پر پاکستان کے کئی ویزے تھے. انہوں نے کہا کہ جب تم جو ہے اگر ہو تو تم پاکستان کیوں گئے ہو, کیونکہ سمجھتے ہیں یہودی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دی ہے مسلمان کے یہاں کے کہ یہ بس ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. یہ انہوں نے کہا تم پاکستان کیوں گئے؟ انہوں نے کہا بھائی میرے رشتے دار ہیں وہاں پہ, اس لیے میں جاتا ہوں ان کے پاس, میرے رشتے دار ہیں, ہم وہاں کے رشتے دار ہیں بھی. انہوں نے کہا بھائی میرا رشتے دار ہے وہاں, ہم تو رشتے دار ہیں, ہم گجراتی ہیں, وہاں گجراتی ہیں, ہم تو انہیں ملنے جاتے ہیں, وہ گجراتی ہمارے وہاں اس لیے جاتے ہیں. خیر کئی گھنٹوں کی اس کے بعد چھوڑ دیا انہوں نے کہ جاؤ. لیکن ایک ٹیکسی والا خاص کیا, اور وہ ٹیکسی والا جو ہے نا ان سے سوالات کر رہا ہے, انگریزی میں بات ہو رہی ہے, باقی مان لیجیے زبان انگریزی, ہمارا انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں. ارے دیکھو وہ پیچھے والے پنکھے بند کر دو. تو اب مولانا سے انگریزی میں باتیں کرنے لگا, اور کہتا ہے کہ مولانا فرمایا کہ وہ قرآن پاک کے بڑے بڑے حوالے دے رہا ہے, اور تفاسیر کے حوالے, اور بخاری شریف کی, اور سب بڑی بڑی باتیں پوچھ رہا ہے. کہتے تمہارے جو ہے وہ قرآن پاک میں یہ ہے, تمہارے بخاری شریف میں یہ ہے, اور فلاں حدیث کی کتاب میں یہ ہے, فلاں تفسیر میں یہ ہے. مولانا کہتے بھائی میں تو عام مسلمان ہوں, مجھے یہ نہیں پتا, یہ سب مولویوں کی باتیں, ہم کو اس کا نہیں پتا کچھ. تو مولانا کہتے کوئی جب جتنا سفر تھا وہ مجھ سے یہی باتیں پوچھتا رہا, لیکن کہا میں کچھ نہیں, اور اتنے بڑے بڑے اشار جو تمہارے قرآن پاک میں یہ لکھا ہے, اور یہ یہودیوں کے بارے میں سب بتا رہا ہے. تو مولانا کہتے میں خاموش رہا, اور میں کہتے بھائی میں مسلمان ہوں, صرف میں مسلمان تو ہوں, لیکن ہم کو ان سب کا نہیں پتا بھائی, ہم کو تو بس نماز روزہ کبھی کر لیتے ہیں تو کر لیتے ہیں. اس کے بعد مولانا خاموش ہو گئے. تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہودیوں کے علاقے میں اس نے جو ہے نا ایک ہم کو لے گیا, خاص جو گڑھ ہوتا ہے, گڑھ جیسے کراچی کا مشہور ہے نا گڑھ, کہ یہ خاص گڑھ ہے, فلاں یہاں بول فلاں لوگ رہتے ہیں, گونڈوں کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں گونڈوں کا گڑھ ہے. میں تو وہاں لے گیا, تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان کی جو کالی کالی پگڑی پہنتے ہیں یہ لوگ, اور خاص ان کا ایک چھپا ہوتا ہے, تو وہاں سارے یہودی اور ساری شکل مکرو, اور کہے وہ سب مجھے وہاں جیکسی والے نے کہا اتار دیا فوراً سب سامان میرا پہن گیا کہ جاؤ جاؤ یہاں پہ. ہم وہاں کہتے ہیں میں پریشان, اور وہ یہودی سب میری طرف بڑھے, سب ڈنڈے اور لاٹھی وغیرہ ان کے ہاتھ میں تھی کہ آپ مجھے مارنے کے لیے بڑھے. اتنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی کہ ایک ٹیکسی والا آیا, اور فوراً اس نے ٹیکسی آ کے روکی اور کہا کہ جلدی بیٹھو, جلدی بٹھایا اور سامان لگا اور تیز سے بھاگا کے لے گیا. پھر اس نے بتایا کہ دیکھو میں فلسطینی ہوں, اور میں یہودی کے بھیس میں رہتا ہوں, میں فلسطینی ہوں, لیکن جو ہے آپ کو یہاں کس نے چھوڑا, بتایا بھائی اس نے آپ یہاں کیوں آ گئے, کہا مجھے آپ مسلمان معلوم ہوتے ہیں. تو نے کہا بھائی میں کہا میں بھی مسلمان ہوں, لیکن کسی کو بتایا نہیں ہے یہاں پہ, لیکن آپ یہاں کیوں آئے, یہ تو سب سے خطرناک علاقہ ہے تل ابیب کا, یہاں سارے جو ہے وہ منتائے متاثر یہودی سارے یہاں رہتے ہیں, یہ تو آپ کو جان سے مار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کیا پتا. خیر پھر مولانا بیت المقدس گئے, رشتہ تو میں بتایا یہ چاہ رہا تھا کہ انگریز اور یہودی یہ باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں. تو اس نے انگریزوں نے کہا عیسائیوں نے ان سے کہ دیکھو اتنا بھی قرآن تمہاری یاسین شریف تم لوگ روزانہ پڑھتے ہو, بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام دن بھر کے کاموں کو کر دے پورا فرمائیں گے, تو اس لیے حدیث شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی کہ کاش میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یاسین شریف ہو. آپ وسلم نے تمنا ظاہر فرمائی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یاسین شریف ہو, یعنی یاد ہو جائے اس کا. تو پھر ہر لائق امتی یہ چاہے گا کہ میرے سینے میں آ جائے، یاد کر لے، کیا مشکل ہے. تو خیر کہا کہ آپ روزانہ جو ہے وہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں یاسین شریف، اس میں ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا، کہ ان کی اتباع کرو جو تم سے اجرت نہیں مانگتے، جو تم کو دیتے تو ہے اور تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتے، اجرت کا سوال نہیں کرتے. تو کہتے بیچارے جو ہے اب وہ جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے اور جو کچے عقیدے ہیں وہ کہتے کہ یہ صاحب قرآن پاک ہے، ترجمہ بھی رکھتے ہیں صاحب کہ دیکھو یہ تمہارے قرآن پاک کی آیت ہے نا، اتبعوا اللہ یسألکم اجرا، کہ اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے سوال نہیں کرتے، اجر نہیں مانگتے، اجر کا سوال نہیں کرتے. ارے دیکھو ہم نے تم کو دودھ کا ڈبا دیا اور تم کو کمبل دیا اور جو ہے دوائیاں دی، اب تم ہم تم سے سوال نہیں کیا نا، ہم نے پیسہ نہیں مانگا، اب ہماری اتباع کرو. اس طرح وہ گمراہ کر کے اور جو ہے وہ دین سے بھی دور کر دیتے اس طرح سے. لیکن اس کے اندر آگے ایک قید ہے، آگے اللہ نے فرمایا وہم محتدون، وہم محتدون، یہاں اتباع تو ہے، اتباع تو ہے جو تم سے سوال نہ کرے، یعنی وہ لوگ یہاں یہ واؤ حالیہ ہے، واؤ حالیہ وہم محتدون اس حال میں کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، یعنی ان لوگوں کی اتباع کرے جو تم سے اجر نہ مانگے، لیکن ایسے لوگ ہوں جو ہدایت یافتہ بھی ہوں. محتدون یعنی سیدھے رستے پر ہو، پتا چلے جو سیدھے رستے پہ ہو اور تم سے سوال نہ کرے اس کی اتباع کرو. یہ مراد کیا ہے؟ اللہ والے ہیں، یعنی اللہ والے سوال نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ صاحب اپنے اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑ دو اور اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور ہم اس پہ آپ نے کوئی اجر نہیں مانگتے. تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے، ان اجر اللہ رب العالمین، کہ ہمارا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے، وہ ہم کو عطا فرمائیں گے، اجر نہیں مانگتے. لیکن کیا ہے؟ وہ محتدون ہے، جہاں نائبین رسول مراد ہے، اللہ والے مراد ہے، کہ یعنی ان کی اتباع کریں، کہ جو سوال نہیں کرتے، جیبوں میں ہاتھ نہیں ڈالتے. سمجھ گئے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھا صاحب، سائنسدان کہتے ہیں کہ دیکھا صاحب اہل عقل ہم کو فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا کہ یہ اہل عقل ہے، کیونکہ دنیا کی جو ہے وہ صاحب نئی نئی مشینیں ایجاد کر لی اور نئی نئی سائنسی تحقیقات کر لی، تو دیکھو ہم نے اللہ نے ہم کو فرمایا کہ یہ اہل عقل ہے. آگے دیکھو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان الالباب کی آگے تعریف بیان فرمائی، لایات الالباب تو فرمایا، پھر آگے فرمایا الذین کے ساتھ اب ان کی شرح ہو رہی ہے کہ ان الالباب کون ہے، اولو الالباب کون ہے؟ اب سنو، الذین یذکرون اللہ، کہ اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ہے اولو الالباب. اہل عقل کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. اور یاد کی دو قسمیں، یاد کی دو قسمیں، ذکر مثبت اور ذکر نفی منفی، مثبت اور منفی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، کیسے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، تلاوت اور تسبیح، یہ کیا ہے؟ ذکر مثبت ہے. اور ذکر منفی کیا ہے؟ ذکر کی دوسری قسم کیا ہے؟ ذکر منفی، یعنی نہ آنکھوں سے نہ محرم عورتوں کو نہ دیکھنا، حسین لڑکوں کو نہ دیکھنا، اور کانوں سے گانے نہ سننا، زبان سے جھوٹ نہ بولنا، ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی حرام چوری نہ کرنا، اللہ کے حرام کی چیزوں سے نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، غیبت نہ سننا، یہ ہے. یہ کیا ہے؟ ذکر منفی ہے، یہ بھی ضروری ہے. یعنی وہ لوگ، یہ اہل عقل کون ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. دیکھو اتنے بڑے مالک کو جن کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر شے ہے، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر شے ہے، اور جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کے قبضے میں ہماری روزی ہے، جس کے قبضے میں ہماری صحت ہے اور ہماری زندگی ہے اور ہماری موت ہے اور تندرستی ہے، جس کے قبضے میں، اتنے بڑے مالک کو ناراض کرنا، بتاؤ یہ عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے؟ پرلے درجے کا ہے نا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اہل عقل نہیں ہے، پرلے درجے کا وہ بے وقوف شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. بتائیے صاحب، اس میں آپ کہتے ہیں صاحب زمانے سے ڈر گئے، کہ صاحب کیا کریں، زمانہ آج کل مولوی صاحب کیا کریں، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو اللہ کے بندے، زمانہ کے ہاتھ میں تو ہماری روزی نہیں ہے، زمانے کے ہاتھ میں تو ہماری صحت و جو ہے بیماری نہیں ہے، زمانے کے ہاتھ میں تو زندگی اور موت نہیں ہے، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. زمانے کو تو خوش کر لیا، لیکن اللہ کو ناراض کر لیا، یا اپنے دل کو خوش کر لیا کہ دل نے کہا کہ فلاں عورت کو دیکھو، فلاں لڑکی کو دیکھو، یا چھپ چھپ کے گناہ کے کام کرو، تو دل کی تو بات مان لی، لیکن اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو بتاؤ یہ عقل والا ہے کہ جس کے قبضے میں اتنی بڑی, آج ہم جو ہے معمولی پولیس والے کو ناراض نہیں کرتے, ایک معمولی سے پولیس والا, کیونکہ معلوم ہے اگر پکڑ کے لے گیا تھانے میں تو بہت مار لگوائے گا, ایک معمولی پولیس والے سے ڈرتے ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اس سے پنگا مت لو, پنگا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا, یہ بھی عجیب لوگ ہیں, یعنی اس سے اس کو ناراض مت کرو, ایک معمولی پولیس والے کو. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو ناراض کر دیا تو چار بجے رات کی وہ مار لگائے گا کیا اگلے ٹھکانے آ جائے گی. تو اس کو کہتے کیا ہے, سب کیا سمجھاتے ہیں, دیکھو یار بھائی چھوڑو اس سے مت بولو, عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے منہ مت لگو, یہ کہتے ہیں نا. تو ایک معمولی پولیس والے کی طاقت سے تو ہم کو وہ ہے کہ صاحب یہ عقل مندی تو ہم اس کو کرتے ہیں کہ ہم اس سے ناراض نہیں کرتے, لیکن جس کے قبضے میں سب پوری کائنات ہے, جس کے قبضے میں زندگی موت رزق, ہماری روٹی جس کے قبضے میں ہے, ہماری صحت اور تندرستی جس کے قبضے میں ہے, اس کو ہم ناراض کرتے ہیں. تو بتاؤ یہ عقل مندی ہے, یہ بیوقوفی ہے. تو کیا اللہ بھی ہے گرو اللہ, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, یعنی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں. لیکن اور حالت کیا ہوتی ہے کہ یامن کھڑے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں, وہ قعودن اور اگر بیٹھے تو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں, وہ اعلیٰ جنوبہم اگر لیٹے ہوئے بھی ہیں اور لیٹے ہوئے بھی ہیں تب بھی اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں. یعنی دیکھو انسان کی تین ہی حالتیں, یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے. کہ صاحب چوتھی کوئی حالت ہے؟ اگر کہہ دے کہ صاحب الٹا کھڑا ہے تو وہ بھی تو کھڑا ہی تو ہے. ان تین اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تین حالتوں کو بیان فرما دیا کہ قیامن و قعودن و علی جنوبہم, کہ چاہے وہ قیام کی حالت کھڑا ہے چاہے بیٹھا ہے چاہے لیٹا ہے, ہر وقت اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت تسبیح پڑھ رہا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس وقت تسبیح پڑھنے کا موقع ہے اس وقت تسبیح پڑھ رہا ہے, اور جس وقت گناہ سے بچنے کا موقع ہے وہ گناہ سے بچ رہا ہے. گناہ نہ کرنا ہے یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. اب کوئی شاید لیٹا ہوا ہے تھک گیا, صبح سے شام تک محنت کی, اب گھر آیا تھک گیا لیٹا ہوا ہے اور کوئی گناہ نہیں کر رہا, نہ دل میں گندے خیالات پکا رہا ہے, نہ جو ہے کوئی بدنگی کر رہا ہے, اب یہ لیٹا ہوا ہے سر, یہ شخص عبادت میں. کون سی عبادت؟ گناہ نہ کرنے کی عبادت, اور اسی کا نام تقوی, اسی کا نام تقوی ہے, اور ولایت اسی سے ملتی ہے. یعنی گویا کہ جو ولی اللہ کون لوگ ہیں؟ جو اہل عقل ہیں, اہل عقل ہیں. یعنی اللہ والے کون لوگ ہیں؟ جو عقل والے ہیں. سب سے بڑے اللہ والے, سب سے بڑے عقل والے جو ہیں وہ اللہ والے, جو جتنی زیادہ عقل والا ہوگا اتنا بڑا اللہ والا ہوگا, کہ اللہ کو ناراض نہیں کرے گا کیونکہ جانتا ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی طاقت ہے. اللہ والے کو عقل اس لیے ان کی عقل سب سے تیز ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے, ہر حالت میں جانتے ہیں کہ چاہے میں کھڑا ہوں چاہے میں بیٹھا ہوں چاہے میں لیٹا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں, اور میری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی بندگی سے خارج نہیں ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت بندہ ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے کیا, تو پھر اچھا پھر آگے کیا فرمایا؟ چلو اچھا ایک بات تھی کہ صاحب دنیا کو جو اللہ نے پیدا کیا یہ بے مقصد نہیں ہے, لیکن آگے کیا فرمایا؟ وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض. لیکن اللہ عقل کی ایک نشانی اور بیان فرمائی کہ وہ یہ تفکرون تفکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کس چیز میں خلق السماوات والارض, یعنی زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں وہ سوچتے ہیں. آپ کو کہے گا دیکھا صاحب یہ عقل مند والے کی نشانی بتائی کہ یہ تفکرون ہے, یہ تفکرون کس چیز میں خلق السماوات والارض ہے. تو ظالم اگر تو کہے ہم اسی لیے ہر وقت ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت تحقیق میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل مند فرمایا تفکرون ہے یہ, تو متفکرون اس وقت کہاں رہ گئے جب مذکرون ہوں گے. پہلے اللہ نے یذکرون اللہ فرمایا, یعنی متفکر تفکر کون سا مقبول ہے؟ جو مذکر ہو, یعنی جو اللہ کو ذاکر ہو. ذاکر اگر متفکر ہے تب مقبول ہے. کیوں صاحب؟ اللہ نے پہلے یذکرون اللہ فرمایا نا, اللہ کو یاد کرتے ہیں, یعنی تو تفکر کب مقبول ہے؟ جب وہ ذاکر ہو. اگر ذکر نہیں کرتا, اللہ کو یاد نہیں کرتا اور ہر وقت ریسرچ میں لگا ہوا ہے, کمپیوٹر میں لگا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھتا, تو یہ جس کو عقل مند کہیں گے, پرلے درجے کا ہے نا, الو ہے, یہ الو ہے, بندر ہے, یہ بھی کوئی جو ہے وہ اللہ عقل مند ہے. تو پتا یہ چلا کہ تفکر اس وقت مقبول ہے جب چاہو وہ ذاکر بھی ہو, یعنی اللہ کو یاد کرے اور گناہوں سے بچے, تب اس کا تفکر مقبول ہے, تب اس کی ریسرچ مقبول ہے. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ تفکرو فی خلق اللہ, تفکرو
فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، کہ اللہ تعالی کی خلقت میں اور تخلیق میں غور کرو، فکر کرو، تفکروا، او ولا تتفکروا، لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو کہ اللہ کیسے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، زمین کو انہوں نے کیسے پیدا کیا ہوگا. جب یہ خیالات آنے لگ جائے نا کہ اللہ کیسے ہے، یہ ان کا ہاتھ پاؤں یہ سب، تو سمجھ جاؤ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ کمبخت شیطان آ گیا، اب وہ جو ہے خلل ڈالنے آ گیا. تو اس پر کیا کہے، آمنت باللہ ورسولی، میں ایمان لایا اللہ پر اس کے رسولوں پر. کیا کہہ دے، آمنت باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکا شریف کی روایت ہے کہ جب شیطان یہ کہنے لگے نا، پہلے شیطان کہتے دیکھو آسمان کیسا بنایا، کہ سبحان اللہ، یہاں سے لے کر وہاں تک ہر طرف آسمان ہی آسمان ہے، اتنا زمین دیکھو کیسی گول زمین بنائی اللہ نے، کیسی دیکھو اللہ، غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کیسی بنائی، گول، بالکل گول، ایسے 24,000 میل، 24,000 میل کا گولا یہ زمین، اور پانی بھی گول ہے، سبحان اللہ، پانی بھی گول ہے. اب بتاؤ کوئی پانی کا گول کر کے دکھائے، کوئی مائی کا لال، ہم ایک گلاس پانی ہے وہ دیتے ہیں کہ چلو اس کو گول کرو، بڑے سے بڑے سائنسدان کو دو تو کہے گا صاحب معاف کر دو، ہم یہ نہیں کر سکتے. لیکن دیکھو اس میں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو گول بنایا اور پانی کو بھی گول کر دیا، اور اچھا پانی اوپر بھی ہے لیکن نیچے نہیں ٹپکتا. کبھی ایسا ہوا کہ پانی جو ہے، اب اگر ہم پانی اوپر بالٹی کو الٹا کر دیں تو دیکھو زمین چکر کھاتی رہتی نا، کہتے ہیں گھومتی رہتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ اوپر کا پانی نیچے آ کے گر گیا، یا جو ہے اب یہ پتھر ہے، اب زمین اس وقت بھی گردش میں ہے. سائنسدان کہتے ہیں زمین ہر وقت گردش کر رہی ہے اور چل رہی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ الماری سے دھڑام سے سر پہ آگے گر گئی ہو، کہ امریکہ میں جو شخص بیٹھا ہو اس کا جو ہے وہ اس کی گاڑی سر پہ ہمارے آگے گر گئی ہو، کبھی ایسا ہوا؟ دنیا میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، زمین گردش کر رہی ہے، زمین گردش کر رہی ہے، لیکن کسی شخص کو پتا نہیں چلتا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، غور کرو اس میں. اور دیکھو یہ دیکھو اس مسجد کو دیکھو، یہ مسجد بنائی ہے، اس میں کتنے پلر لگے ہوئے ہیں، 1, 2, 3, 4 تو سامنے ہی ہے، اور اس طرف جتنے وہ بے شمار ہیں. اتنی بڑی عمارت بنائی لیکن پلر کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے 34,000 میل کا اتنا بڑا گولا بنایا لیکن نیچے کوئی تھونی ہے، کھمبا نہیں ہے، کوئی پلر ہے؟ زمین کیا ہے؟ فضا میں معلق ہے، زمین کیا ہے؟ فضا میں معلق ہے اور گرتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم قائم ہے یہ. بتاؤ کبھی زمین گری؟ اور سورج کو پیدا فرمایا، سورج کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن کتنے ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے سورج کو پیدا ہوئے، اور روزانہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے، روزانہ ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا سنا کہ جو ہے صبح صبح فجر کی نماز پڑھی تو اتنے میں اعلان ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر آئے اور اعلان کیا، بھائیوں اتنا زمانے سے ہزاروں لاکھوں سال سے سورج جو ہے روزانہ نکلتا ہے، تو آج اس کے کچھ اسکرو ڈھیلے ہو گئے ہیں، آج ہم اسکرو جو ہے ڈنگری پہن کے اس کے اور گریس لگائیں گے اس کو اور تیل ڈالیں گے اس میں، کیونکہ مشین جب بہت دن چل جاتی ہوتی ہے تو پھر مشین کے اندر تیل ڈالتے ہیں اور اس کے اسکرو بھی ٹائٹ کرتے ہیں، پلگ پانا لے کے اور اس کے جو ہے وہ رینج پانا لے کے، اگر جبرائیل علیہ السلام آسمان پہ آ جائے کہ بھائی آج سورج ذرا دیر سے نکلے گا کیونکہ اس کے اسکرو اور ہم نے اس میں تھوڑی مشین ہے ذرا تیل ڈال رہے ہیں اس میں اور اس کے تھوڑے نٹ ٹائٹ کر رہے ہیں، کبھی ایسا سنا؟ ہاں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سورج ہزاروں لاکھوں سال سے طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، لیکن آج تک اس کی جو ہے سروس کی ضرورت نہیں پڑی، کہ پانی لے کے سروس کر رہے ہو کہ زنگ لگ گیا ہوگا یا جو ہے اس میں مٹی لگ کے کچرا آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے سورج کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، گاڑی کو چلنے میں، یا پنکچر ہو جائے، کبھی گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے نا، لیکن کبھی سورج پنکچر ہونے کا سنا کہ سورج پنکچر ہو گیا ہو یا چاند کبھی بھی پنکچر ہو گیا، کبھی سنا؟ آج تک نہیں سنا. یہ اللہ کی قدرت ہے، ارے اس میں غور کرو کہ اس سے اب پتہ چلتا ہے، دیکھو اللہ کتنے عظیم الشان، کتنے عظیم الشان ہے کہ سورج ہزاروں لاکھوں سال سے بنایا ہوا ان کا ہے لیکن آج تک ان کا جو ہے کبھی وہ نہیں ہوا. ہم کو دیکھو ہمارا یہ حال ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے بھوک لگنے لگتی ہے، کہتے ہو ساتھ جی کھانے کا ٹائم کب ہوگا، جلدی گھڑی کے چھٹی ملے تو چائے پیے کھانا کھائے، ہمارا یہ حال ہے. لیکن دیکھو اللہ کی قدرت، یہ بھی اللہ نے رکھا تب تو ہے. اور پھر دیکھو ہم اچھا غور کرو کہ دیکھو روٹی کھانا ہمارے اختیار میں، روٹی ہاتھ لڑا ہے، نوالا توڑا، سالن لگایا اور منہ میں ڈال دیا، پھر اس کو دانتوں سے چبایا اور اندر نکل گئے، لڑا ہے، نوالا توڑا، سالن لگایا اور منہ میں ڈال دیا، پھر اس کو دانتوں سے چبایا اور اندر نکل گئے، لیکن میدے پہ ہمارا اختیار ہے. بتاؤ صاحب میدے پر ہمارا اختیار ہے؟ کبھی ہم نے میدا دیکھا کہ تم نے کبھی میدا دیکھا اپنا؟ کہ ہمارا معدہ کیسا ہے، لیکن دیکھو صبح شام ہمارا معدہ غذا کو ہضم کر دیتا ہے. بتاؤ یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ ہاں ان نعمتوں کو سوچو. اور ہم دیکھو اللہ تعالی نے ہماری آنکھیں بڑھائی، وہاں دیکھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں اللہ والوں کو، دیکھو ان آنکھوں سے، اور یہ کان دیکھو کیسے بنایا جی کیسے ہے، اور لیکن ان کانوں میں وہ خزانہ رکھ دیا کہ ہم ان سے سنتے، اور زبان دیکھو ایسی ہے، اس میں کوئی بٹن نہیں ہے، زبان کے اندر کوئی بٹن نہیں ہے، اور زبان کے اندر کوئی تار نہیں جا رہی. بتاؤ کوئی تار ہے، کوئی پلگ ہے کہ صاحب اب یہ ان کو بولنا ہے تو پہلے ان کے پلگ لگائے جائے، نیچے لگاتے یا کہیں لگاتے بجلی کا سوئچ، اس کے بعد جو ہے زبان بولتی. لیکن دیکھو زبان کیسی ہے، بالکل سپاٹ چٹیل، لیکن الفاظ کیسے نکلتے ہیں. اور قرآن پاک پڑھے تو قرآن پاک علی با تا سا بولتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے کہ میرا مولا اللہ ہے. دیکھو زبان کیسی ہے، لیکن اس میں کوئی حروف نہیں دیکھو نظر آتے. اچھا چلو حافظ قرآن ہے، دیکھو سب کو قل اللہ شریف یاد ہے الحمدللہ، لیکن کہاں ہے، کہاں ہے قل اللہ شریف؟ دماغ کھولو، دماغ رائزان کو بولو کہ دماغ کو کھولے اور اس میں قل اللہ شریف تلاش کر کے دکھائے.
بتاؤ ہے کوئی دماغ میں نظر آئے یا دل میں ہو، چلو دل میں کہتے قل اللہ شریف ہے تو سائنسدان دل ڈاکٹر لوگ سرجن دن رات دل کو کھولتے ہیں، لیکن ان کو کوئی لکھا نظر نہیں آتا. بتاؤ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس چیز میں غور کرو کہ ہمارے مولا نے زبان کیسی بنائی، ایسی ہے بالکل لال لال زبان، لال لال زبان لیکن چٹیل، اس میں کوئی حرف کا پتہ نہیں کیسے نکلتے. سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے. اور ہاں ابھی دیکھو اس سے بیٹھے کسی کو نہیں یاد، کسی کو نہیں یاد کہ ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کی قل اللہ شریف، لیکن اب کہاں لکھی ہوئی ہے کہ وہاں جائیں گے اور وہاں سے نکال کے لے کے آئیں گے پھر سنانا شروع کریں گے، نہیں جب پڑھنا شروع کرتا ہے بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب دیکھو اب کہاں سے نکلی کچھ پتا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں غور کرو کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا جی. اب ناک ہے، ناک ہے، اب ناک سے دیکھ نہیں سکتا، اللہ نے اس کو سونے کے لیے بنایا، سنتا ہے کوئی روح سنتا، واہ سبحان اللہ. اب اس میں کوئی لگائے کہ کوئی آلہ، سائنسدان جتنی چیزیں ہوتی ہیں سائنسدان جو کام کرتا ہے وہ آلے لگاتا ہے. اب اس کو کچھ آواز سننی ہے تو پہلے آلہ لگائے گا زمین میں، یا بٹن دیکھو بچلی بھی ہے، سائنسدان نے اس کو بنایا نا اس کی صنعت کی، جب تک بٹن نہیں دباؤ گے اس وقت تک جو ہے یہ پنکھا نہیں چلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھیں کیسی دی کہ اس پہ پردہ دیا ہے آنکھوں پر، یہ پردہ، اور اس پردے کو بند کرنے کے لیے کوئی بٹن دبانے کی صورت ہے سوئچ، یہاں بٹن دبایا چلو یہاں نہیں، اچھا یہاں دبا نہیں بھائی، یہاں کا یہاں کہیں فلاں ہوا وہ بٹن دبا آنکھوں پر نہیں، خود کار آٹومیٹک بس یوں کیا آڑ آنکھ بند ہو گئی، کھولا کھل گئے. یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، ان چیزوں میں غور کرو، غور کرنے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں کہ اور آنکھوں پہ اللہ نے پردہ کیوں دیا. اور دیکھو پردے میں اتنی قوت رکھی کہ جب آنکھ بند کر لے تو لاکھ ہوا چل رہی ہو، آندھی چل رہی ہو، آپ لوہے کے بڑے بڑے جو ہے جب جگہ بھی آندھی آئی تھی تو لوہے کے بڑے بڑے بورڈ اٹھا کے پھینک دیے آندھی نے، لیکن آپ آنکھ بند کر لے آپ کی آنکھ محفوظ ہے. اللہ نے اور کمزور اتنا ہے کہ کرچی مار تو کر جائے گا، لیکن طاقتور اتنا ہے آنکھ بند کر تو آپ کی آندھی آنکھ نہیں جا سکتی. بتاؤ سمجھ آ رہا ہے کتنی اللہ کی قدرت ہے، یہ آنکھ بند کر لو آپ مجال نہیں آپ کچھ دیکھ سکے، سب کمزور سا پڑتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے بھیا، اس کو غور کرو کہ دیکھو اللہ نے کیسی پیاری پیاری چیزیں بنائی ہے. اب یہ دیکھو انگلی ہے، کوئی بٹن کچھ کیا پتا لیکن انگلی ہے، سبحان اللہ کیا اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ نے آنکھ میرے شیخ نے فرمایا اللہ نے آنکھ میں پردہ کیوں دیا، اس لیے دیا کہ تاکہ حسینوں کو مت دیکھو، جب کوئی حسین سامنے آ جائے اور جب چلے جائے آنکھ کھول لوں، جب آگے جب آگے سامنے سے سینا بن گیا اب جب حسین تو دیکھنے لگو، اور جب سامنے آ جائے اللہ تعالیٰ نے پردہ آٹومیٹک دیا، کوئی سوئچ بنا دیا کہ کان یوں دبایا آنکھیں بند ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی سوئچ نہیں ہے، کوئی اللہ کی قدرت ہے نہیں ہوتا، یہ بھی سبحان اللہ کتنا پاک ہے ہمارا مولا، اور کتنی عظیم و شان قدرت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی.
24,000 میل کا گولا بنایا اور نیچے کوئی کھمبا نہیں کھمبا نہیں. اب دیکھو یہ ہے, ہم اگر اس کو رکھا جائے یہ گر جائے گا فوراً, دیکھا ہم نے. اور وزن کتنا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو اٹھا لیتا ہے. لیکن 24,000 میل کا جو اتنا بڑا زمین بنائی اللہ نے, اتنا بڑا گولا کتنا بھاری ہے, جس میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں, سمندر ہے, جو پانی ہے جس کا کتنا وزن ہوتا ہے, اور پیٹرول ہے, معدنیات ہے, کوئلہ ہے, سونا ہے, چاندی ہے, بے شمار پلاٹینم پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہے. اور لال بدخشان بھی ہے, لیکن وزن کتنا ہے, لیکن زمین گرتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی قدرت. دیکھا اس پہ غور کرو کہ اللہ آپ کتنے زبردست ہیں کہ آپ نے ایسی زمین بنائی 24,000 میل کا گولا اور قائم ہے. سورج کتنا بڑا ہے, زمین سے بے شمار گنا بڑا ہے. اس کی روشنی ایسی بنائی کہ صاحب کوئی اچھا اس روشنی میں کبھی لوڈ شیڈنگ میں نہیں ہوتی, کہ صاحب پتہ چلا ابھی تھوڑی دیر ہوئی ذرا بارش آئی اب بجلی چلی گئی, ذرا بارش ہوئی ایک چھینٹا پڑا اور بجلی چلی گئی. کئی اے سی والے بولتے ہیں صاحب کیا کریں مجبور ہے, لیکن سورج ہزار لاکھوں سال سے ہے لیکن آج تک اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی کہ سورج تو نکلے لیکن اعلان ہو گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ دے کہ بھائی کیا کریں بارش کی وجہ سے ہمارے پاس بجلی ختم ہو گئی تھی تو 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہی. ایسا کبھی ہوا؟ اللہ کی قدرت ہے کہ سورج نکلتا ہے روشنی کے ساتھ نکلتا ہے, روشنی ہوتی ہے اس میں, ہمیشہ روشنی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اتنی بڑے زبردست مالک کو دوستو, پھر ایسے اتنی بڑی زبردست مالک اور طاقت والے مالک کو ناراض کرنا کیا ہے؟ بے عقلی نہیں ہے, یہ ہے بے وقوفی. اور جو اس کو راضی رکھتا ہے وہ عقل مند ہے. اصلی عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے اور اپنے انجام پر نظر رکھے. عقل مند کون ہے؟ دیکھو عقل کی بین الاقوامی تعریف یہ جو اپنے انجام پر نظر رکھے, یعنی اللہ کی پیشی کو یاد کرے کہ ایک دن ہمارا یہ حال ہوگا کہ ہم قبر میں لیٹے ہوں گے, قبر میں ہم لیٹ جائیں گے اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو لہٰذا جب جس کے سامنے یہ ہوگا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا. سچا اصلی عقل مند وہ ہے جو اللہ کو ناراض نہ کرے اور قیامت کے دن کو یاد کرے کہ ایک دن مجھے اللہ کے پاس بھی جانا ہے. اگر اللہ نے پوچھا کہ ظالم آنکھیں ماں کے پیٹ میں ہم نے دی تھی, تیرے ماں کے پیٹ میں آنکھیں ہم نے دی تھی, پھر تو نے ان آنکھوں سے غیر محرم کو کیوں دیکھا؟ کسی کی ماں بہن اور لڑکیوں کو کیوں, لڑکوں کو کیوں دیکھا؟ اگر اللہ نے یہ سوال پوچھا بتاؤ اس کا کوئی جواب ہے؟ ہم کو جواب دے سکتے ہیں؟ تو بس وہ یاد رکھتا ہے, اللہ والا ہوتا ہے اور عقل مند آدمی وہ ہے جو انجام پر نظر رکھے, جانتا ہے کہ یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو امانت دی ہے. تو وہ کہے جب کوئی ایسا موقع آئے اللہ کی جان فرمانی ہو آنکھیں بند کر لے گا اور یاد کرے گا. پر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھنا بھی ہے, لہٰذا بھائی ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے. تو یہ کہا یہ عقل مند ہے, یہ عقل مند ہے. اور دیکھو اللہ کی قدرت, سبحان اللہ. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو یہ آنکھ کی پتلی کالی ہوتی ہے. دیکھو یہ جو پتلی ہوتی ہے نا, کسی کی کتھئی ہوتی ہے, کسی کی جو ابیض ہوتی ہے سفید ہوتی ہے, کسی کی اسود کالی ہوتی ہے, لیکن جو اندر باہر کا تو کتھئی رنگ کا ہوتا ہے یا کسی کا سونے رنگ کا ہوتا ہے, لیکن اندر جو ایک چھوٹا سا ہوتا ہے وہ کالا سب کا کالا ہوتا ہے, ہے نا صاحب؟ لیکن دیکھو کالی چیز بھی نور ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ جو کالا ہے جو کالی ہے اس میں نور نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے روشنی کا خزانہ اس کالی چیز میں رکھ دیا. اور حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ جو کالی چیز میں ہونے والا روشنی نہیں ہوتی, نور نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ روشنی کا خزانہ کہاں رکھ دیا؟ کالی چیز میں. یہ ہے قدرت اللہ کی. ان چیزوں کو سوچو کہ آنکھ اندر کالی ہے اور اس کالی چیز سب دیکھ رہے ہیں, جو بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی. دادا آپ نابینا کو دیکھیں, اس کا سفید ہوگا, جو نابینا ہوتا ہے اس کا سفید ہوتا ہے, اس کو نظر نہیں آتا. حالانکہ سفیدی کے اندر روشنی ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کالی کو کالی کے اندر روشنی پیدا کر دی اور سفید کے اندر روشنی نہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو جو اللہ کو یہ کہے گا کہ اللہ روشنی کا خزانہ ہم کو اللہ نے دیا ہے, دادا اللہ نے ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن, تو جو اس بات کو یاد رکھے گا, نہیں بھائی ہم کسی چاہے کتنی حسین ہو, کتنے ہی حسین زبردست ہو, عالم شباب اس پر تاری ہو, لیکن کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لاکھ روپے عالم شباب ہو ایک دن اس نے بڈھا ہو جانا, پھر بڈھی کو وہی دیکھے گا؟ بتاؤ صاحب, پھر بڈھی سے کہے گا کہ آ جا لپٹ جا ہم سے, ابھی تم آگے مالو بھائی کیا آئی لو یو بولے گا؟ اس سے کہے گا ساتھ چھوڑو, اس سے کیا ہے؟ بڈھی کو کون لفٹ کرائے؟ بڈھی
بڈھی کو بڈھے کو کوئی نہیں دیکھتا, پوچھے نہیں پوچھتا, جوانوں کو پوچھتا ہے. لیکن جو اللہ والا ہے اور عقل مند ہے وہ کیا کہتے ہیں, کل اس کا انجام کیا بڈھا ہونے والا ہے, یہ بڈھا یا بڈھی ہونے والی ہے, اور کل قیامت کے دن ہم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ نے اگر ہم سے پوچھا کہ ظالم کہ آنکھوں میں روشنی ہم کو ہم نے تجھ کو ہم نے دی تھی, تو نے ہماری مرضی کے خلاف آنکھوں کو کیوں استعمال کیا, اس خوار کے خوف سے وہ کیا اپنی نظر کو جھکا لیتا اور کہتا ہے نہیں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. تو یہ کیا ہے, یہ عقل مند یہ ہے, یہ ہے عقل مند. لا چاہتا کوئی شخص ہے پی ایچ ڈی کر لے بلاسٹری کر لے لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, زپ کھولتا ہے اور دھار مار دیتا ہے, پیٹرول کی زپ کھولتا ہے اور کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے. بتاؤ اس سے زیادہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے, جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, اور کیا اپنے آپ ہو جائے گا جو عقل مند کہ ہم بڑا پی ایچ ڈی کی ہے اور ماسٹرز کی ہے, یہ لاکھ عقل مند ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے, یہ بیوقوف ہے, پرلے درجے کا الو ہے, احمد ہے, گدھا ہے. اس کو گدھا کہنا جائز ہے لیکن کسی کو سامنے مت بولنا ورنہ مارے گا. بتاؤ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس کو بھی عقل مند جائیں گے, اتنے بڑے مالک کو ناراض کرے اور چھوٹی چھوٹی مخلوق کو ہوش کر رہا ہے جن کے قبضے میں ان کی اپنی جان نہیں ہے. بتاؤ ہماری ہمارے قبضے میں ہماری جان ہے, ہم تہانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, تہانے کا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, پیشاب کا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. کہ اگر اللہ پیشاب بند کر دے, بتاؤ کوئی ہے جو پیشاب کر سکے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جب ہم پیشاب کراتے ہیں تو نکل بھی جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ روک دے پیشاب تو کیا ہوگا, ایسی تکلیف ہوگی کہ جیسے گائے کو جب صبح کیا جاتا ہے ویسی آواز نکلے گی. اللہ ہم سب کو آفیت سے رکھے, اللہ دونوں جان کی آفیت ادا فرمائے, کہ اللہ نے ہم کو سلیم الآزاد پیدا فرمائے, تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں, اور جب نافرمانی نہیں کریں گے یہی تو متقی ہے اور یہی ولی اللہ. تو گویا کہ پتہ چلا اصلی عقل مند کون ہے, اللہ والے ہیں, اللہ والے ہیں اصلی عقل مند, باقی سب الو بیوقوف گدے, چاہے انٹرنیشنل ڈنکی, انٹرنیشنل الو اور انٹرنیشنل گدے ہیں. وہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے اصلی عقل مند کون ہے؟ تو لہٰذا ہم کو عقل لینی چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں, اللہ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ کی اور انہیں کی یاد سے ہم کو چین ملے گا, اللہ کے علاوہ کوئی چین اور سکون ہم کو نہیں دے سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی اچھائی عقل عطا فرمائے, اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اور عقل صحیح عقل عطا فرما دیجئے, ایسی عقل عطا فرما دیجئے کہ ہم انجام پر قیامت کے دن پر نظر رکھیں, اور اے اللہ جو کچھ کرے آپ کی مرضی کے مطابق کرے, آپ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کرے. اے اللہ آپ سب کو جذب فرما کر اپنا بنا لیجئے. اے اللہ آپ سب کو شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے, تقویٰ والے حیات نصیب فرما دیجئے, اور اپنے فضل و کرم سے دونوں جہان کی نعمتوں کی بارش فرما دیجئے, تمام مشکلات کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنا سچا بنا دیجئے, اور اللہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. شریعت اور کوئی ملت اب قیامت تک, شریعت کوئی ملت اب قیامت تک اس کو نہیں تبدیل کر سکتی. یہ جو قائم ہے نماز, فجر کی دو رکعت, ظہر کی چار رکعت, عصر کی چار رکعت, مغرب کی تین, اور عشاء کی چار رکعت, اس میں کوئی تبدیلی نماز میں نہیں ہو سکتی. چاہے کوئی بڑے سے بڑا مفتی آ جائے, بڑے سے بڑا اتنا لمبا پگڑ پہن کے آ جائے, جبا پہن کے آ جائے, لیکن اس کا باپ بھی نہیں بدل سکتا. یہ ہے صلاۃ القائمہ. دیکھو جلدی آیا کرو جلدی, اب اتنا ہے کہ صلاۃ القائمہ یعنی وہ نماز جو کہ قائم ہے, اب قیامت تک اس کوئی شریعت اور کوئی ملت تبدیل نہیں کر سکتی. اسی لیے دیکھو, اور روحانی تربیت کیوں ہے؟ روحانی تربیت کیوں فرمائے کہ رب حاضر دعوت اتامہ, کہ ربوبیت تو دیکھو اس کے لیے, جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, تو آپ نے کیا فرمایا, عرض کیا اللہ رب العزت کی خدمت میں, کیا التحیات للہ,
کہ میری تمام قولی عبادتیں للہ لا ملکیت کا اللہ کے لیے خاص, صرف اللہ کے لیے. التحیات دیکھو جب جو ہے وہ متعلقات مقدم ہو جائیں تو حضب کے معنی پیدا ہو جاتے نا, یعنی میری تمام قولی عبادتیں صرف اللہ کے لیے, وہ صلوات اور میری تمام بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے, اور وہ طیبات اور میری تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے خاص. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے سنا بیان فرمائی کہ میری تمام قولی عبادتیں, تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں بس. تو جواب میں کیا ارشاد ہوا, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ایوہ النبی. کیا مزہ آیا ہوگا, عاشق اور معشوق ساتھ ساتھ آمنے سامنے. وہ مقام تھا, وہ مقام کیا, اس مقام پہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے, اس مقام تک تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مقام پہنچے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ وہ مقام ہے کہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کے نور کا تحمل نہیں کر سکتا میں, لیکن آپ وہ ہیں, آپ سید الموجودات ہیں اور پورے تمام عالم میں وہ شخصیت ہیں کہ آپ کو جانے کا شرف ملے گا اور اس سے آگے آپ کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا. اور پھر کیا, آمنے سامنے بیٹھے دو زانو, دو زانو بیٹھے تھے اور پھر یہ اللہ کے سامنے حضور میں یہ پیش کیا کہ اب تحیات. دیکھو کیا عجیب منظر ہوگا کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے, کیا اللہ اللہ کیا عجیب عالم ہوگا. اور کیا عرض کیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ میری تمام قولی عبادتیں, میری تمام بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ آپ کے لیے خاص ہے. تو جواب دیکھیے اور ادھر سے بھی جواب دیکھیے کیا عجیب عجیب ارشاد ہوتا ہے, السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی, اے نبی آج پر سلامتی ہو. اور یہ کس کے جواب میں فرمایا, کس کے, التحیات کے جواب میں, کہ جب قولی عبادتیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا قولی عبادتیں, تو جواب ہوا جب آپ نے ہم کو قولی عبادتیں دی تو ہماری طرف سے قولی سلامتی لیجیے, السلام علیکم ایھا النبی, آپ پر سلامتی ہو اے نبی. اور پھر کیا فرمایا, بدنی عبادتوں کے جواب میں کیا فرمایا, ورحمۃ اللہ, السلام علیکم نبی ورحمۃ اللہ رحمت اللہ. اور عبادات یعنی جو بدنی عبادات ہیں اس کے بدلے میں ہماری رحمت لیجیے, آپ پر ہماری رحمت خاصا ہوں. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو انسان جب مسجد میں آتا ہے تو یہ مسجد میں بدنی عبادت کے لیے آتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھی امت پر کہ ہمارے نبی نے کہا کہ جو نعمت ہم کو معراج میں ملی تھی اتنی دور آسمانوں پر جا کر ہمارے امتی زمین پر وہ حاصل کر لیں, شفقت دیکھو. اور کیسے سکھا دیا, سکھا دیا کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو کیا پڑھو, اللہم افتح لی ابواب رحمت, کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیجئے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے, یعنی جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی سے باتیں کرتا ہے, یہ مومن کی معراج ہے, ملاقات کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو معراج ہے, یعنی تم ملنے جا رہے ہو, لہذا تم کیا داخل ہونے سے پہلے درخواست پیش کر دو, کیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, باب بھی نہیں فرمایا ابواب فرمایا, کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے, دروازے بے شمار دروازے کھول دیجئے تاکہ میرا امتی محروم نہ رہے. اور ہم نے وہ نعمت آسمانوں پہ جا کے حاصل کی تھی, وہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں کروڑوں درود شریف نازل فرمائے, سلامت سلامتی اور بے شمار سلامت نازل فرمائے اور صلاۃ و سلام نازل فرمائے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نعمت ہم کو زمین پر دے دی, کہ ہمارا بیچارہ امتی کہاں آسمان پر جائے گا, اس کے لیے تو برات آنے دے رہا. لہذا کہا کہ تم کو برات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم زمین پر بیٹھ کر وہ نعمت حاصل کر لو, زمین پر بیٹھ کر وہ نعمت حاصل کر لو. کیسے, مسجد میں جانے سے پہلے درخواست کر دو, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, سبحان اللہ. اچھا آگے کیا ہو رہا ہے, وبرکاتہ. اچھا آپ دیکھیے عجیب ہو گئی, میرے شیخ کے علوم, اللہ تعالیٰ میرے شیخ کے عمر میں برکت عطا فرمائے, بڑے پیارے علوم ہیں,
اب دیکھیے ایک نقطہ بیان فرمایا آپ نے, یہاں فرمایا وہ برکات اور برکتیں نازل ہو, برکتیں. اچھا پہلے جو جیسا السلام علیکم مفرد, سلام علیکم مفرد, رحمت مفرد, لیکن جب برکات آیا تو یہاں مفرد کے بجائے جمع نازل فرمایا, جمع فرمایا اللہ نے, کہ یعنی قولی عبادت کے بدلے میں جو سلامتی بھیجی وہ مفرد, اور بدنی عبادت یعنی وہ صلوات جو بدنی عبادت کے بدلے میں جو رحمت بھیجی وہ بھی مفرد یعنی واحد, لیکن مالی عبادت کے بدلے میں برکات. تو میرے شیخ فرماتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مال خرچ کرنے میں بے شمار برکتیں ملتی ہیں. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے برکت نہیں ملتی بلکہ برکات ملتی ہے, ایک برکت نہیں برکتیں ملتی ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے, یعنی مسجد میں, مدرسہ میں, اللہ والوں پر, علماء پر, مساکین پر, غریبوں پر, رشتہ داروں پر, اس میں مال خرچ کرنے سے برکت نہیں ملتی بلکہ برکتیں ملتی ہیں. اور علامہ راغب ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو برکت پہ ترجمہ کیا ہے کہ فیضان رحمت الہیہ, فیضان رحمت الہیہ, یہ ہے ترجمہ, برکات فرمایا. دیکھا تھا آپ نے, اور دیکھو اور امہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو سکھا دیا, دیکھو یہ جو تم کرتے ہو نا, یہ جو نعمت ہم کو معراج میں ملی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو رحمت دی اس کو تم عام کر دو. کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیے سلام میں بھی سکھا دیا, یعنی وہ جو نعمتیں, وہ جو نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ ملی تھی زمین پر عام کر دیا کہ خوب دو, کہ اللہ تعالیٰ کی تو فکر کنجوسی نہیں ہے, اللہ کیا بخل نہیں ہے, سب کو دعا دو کہ وہی نعمت ملے, آسمانی نعمت زمین پر مل جائے. کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہی ہے نا, تو تحیات والا ہے نا, کوئی فرق ہے؟ سبحان اللہ. اچھا دیکھو اب اللہ نے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا فرمایا, رب حاضر دعوا, اب پھر وہیں لوٹ جاؤ, رب حاضر دعوا, یعنی نماز ہماری روحانی تربیت کرتی ہے, روحانی یعنی روحانی غذا مل گئی نا, اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب مسجد سے باہر نکلو تو کہو اللہم انی اسألک من فضلک, کہ اللہ میں آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. اور تمام علماء کے اس پر اجماع ہے, المراد بالفضل الرزق, کہتے ہیں کہ فضل سے مراد رزق ہے. تو لہٰذا جب تمہاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اب تمہاری روحانی تربیت ہو گئی نا, اب میدا بھی تو ہے, اب میدے کو روٹی چاہیے, لہٰذا مسجد سے نکل کر جب روحانی ایمانی تربیت ہو جائے, اب مسجد سے نکل کر اللہ سے سوال کرو, اللہ میاں روحانی روٹی تو دے دی, اب میدے کی روٹی بھی دیجیے, اب دو روٹی دیجیے. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے صاحب کہ امت کو وہ نہیں, لیکن اسے یہ بھی پتا چلا کہ روح مقدم ہے جسم پر, روح مقدم ہے جسم پر, کیونکہ روٹی سے تو جسم بنتا ہے, اور جو ہے وہ عبادات سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, تلاوت سے, گناہ سے بچنے سے روح کی تربیت ہوتی ہے, اور روح مقدم ہے جسم پر. کیوں؟ کیونکہ جسم تو سواری ہے اور روح سوار, اور سوار مقدم ہوتا ہے. آپ ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھا ہو تو کیا کہیں گے, گھوڑا اچھا ہے سوار پہ؟ کیوں, بحرام الدین اگر گھوڑے پہ بیٹھے تو ہم کہیں گے گھوڑا بحرام الدین سے اچھا ہے کیا؟ ارے بحرام الدین اچھا ہے گھوڑے پہ, سوار کی قیمت سے گھوڑا ہوتا ہے, سواری کی قیمت سوار کی قیمت سے ہوتی ہے. اگر گھوڑے کے اوپر, اگر سواری کے اوپر, گھوڑے کے اوپر ایک فقیر بیٹھ جائے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ فقیر. لیکن اگر بادشاہ بیٹھ جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس گھوڑے کی, اور اللہ والا بیٹھ جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. کرامت ہے میرے ساقی, کرامت ہے میرے ساقی تیرے رندوں کی, کرامت ہے میرے ساقی تیرے رندوں کی, جہاں رکھ دے قدم وہی میخانہ بن جائے. کرامت ہے میرے ساقی, کرامت ہے میرے ساقی تیرے رندوں کی, جہاں رکھ دے قدم وہی میخانہ بن جائے. کیا حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رمز کاوی نے کہا تھا کہ اے میرے ساقی, اے میرے شیخ پیر و مرشد, کیا تیری کرامت ہے کہ تیری خدمت میں جو رند یعنی آزاد آدمی, شراب اور شریعت سے آزاد آدمی آیا, جب تیری خدمت میں اللہ اللہ کیا, اللہ والا بن گیا, تب کیا ہے کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فتانہ چھیڑ دیتے ہیں, جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فتانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. قیمت بڑھ جاتی ہے, اس گھوڑے کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے, جانور کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اسی لیے کسی نے پوچھا ایک عالم سے کہ بتائیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز, جن کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے. پہلی صدی کے مجدد کون تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. وہ پہلی صدی کے مجدد تھے. کار تجدید کی انہوں نے, 2.5 سال حکومت کی, لیکن کیا شان سے حکومت کی کہ پوری اپنی پوری محکوم جو علاقہ تھا سب پہ جو عدل و انصاف کا بول بالا کر دیا ایسا. اور اتنا روتے تھے کہ بس. تو کیا پوچھا کسی اللہ والے سے, کسی مشہور محل میں تب تعبین میں سے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اب جواب سنو اس کا. کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرتے تھے اور اس گھوڑے کے نتھروں میں جو مٹی چلے جاتی تھی وہ مٹی بھی عمر عبد العبر بن عبد العزیز سے افضل ہے, وہ مٹی بھی افضل ہے. تو دیکھا ہوتے گھوڑا کیا, وہ گھوڑا جس کی اس کی ناک میں جو مٹی تھی وہ مٹی بھی افضل ہے. تو صحابی صحابی ہوتا ہے تو لہذا گھوڑے کی قیمت بڑھ جاتی ہے, گھوڑے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو کیا فرمایا کہ جب تربیت کر لی آپ نے, ہماری ایمان کی تربیت ہو گئی, روحانی تربیت ہم نے نماز پڑھ کے کر لی, اب اللہ میاں روٹی دیجئے, روٹی بھی دے دیجئے. اللہم انی اسألوک من فضلک, جب مسجد سے باہر نکلے تو دعا مانگے, اللہم انی اسألوک من فضلک, اے اللہ میں آپ کے بعد کے فضل کا سوال کرتا ہوں, جب ہم کو روٹی بھی دے دیجئے, ہمارے بیوی بچے بھی ہیں, کچھ داتا دال کوئی مرغی مرغی کھلا دیجیے. دیکھا تھا آپ یہ ہے. پھر آگے کیا فرمایا, آتی محمد علی وسیلتا والفضیلتا, کہ آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی اور وسیلہ دیا, یعنی قرب کے درجات دیے. پھر آگے کیا فرمایا, وہ بحث ہوں. اچھا عجیب و غریب, آگے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے کہ دیکھو ایسے مانگو. کیا وہ بحث ہوں مقام محمود علی الذی وعدتا, کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیے اس مقام محمود پر جس کا آپ نے وعدہ فرمایا. اچھا اس میں یہ بات ہے, یعنی مقام محمود کا ترجمہ کیا ہے؟ مقام شفاعت, یعنی شفاعت کا, کہ آپ ان کو شفاعت کے درجے پر لے جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائے. تو اس کے لیے تو کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا, آسا ربو کا یہ باسا آسا یہ باسا ربو کا مقام محمود, کہ ہم قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث فرمائیں گے مقام محمود پر, یعنی اور اللہ تعالیٰ نے مقام محمود پر مبعوث فرما دیا, یعنی وہ دے دیا. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اے میرے امتی تم ہر نماز اذان کے بعد یہ دعا مانگو کہ وہ بات ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیے مقام محمود پر جس کا آپ نے وعدہ فرمایا. اب اس میں کیا راز ہے؟ تو فرمایا میرے شیخ نے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ ان کو مقام شفاعت دے دیجئے, تو جس دعا کی برکت سے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت فرمائیں گے. یہ وہی ہے وجہ وط لہو شفاعت, ہر وقت لہو شفاعت کہ میری شفاعت اس کے لیے واضح ہو جائے گی. کس کے لیے؟ جو ہمارے لیے دعا کرے گا کہ اللہ وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت دیجیے. دیکھو کیسی دعا ہے, بتاؤ کبھی یہ تشریح سنی؟ کیسی عاشقانہ تشریح ہے نا, مزہ بھریے نا. اب جب دعا اذان کی پڑھو گے مزہ آ جائے گا, مزہ آ جائے گا, جھوم جاؤ گے بھائی. علم علم ہے اور عاشق کی زبان سے بیان ہو تو کیا کہنا. میرے شیخ نے ایسے پیارے عنوان سے بیان فرمایا, کاش کہ آپ میرے شیخ کی زبان سے سنتے تو آپ کو مزہ آ جاتا. تو کیا مقبول فرمائیے اس مقام پر, مقام شفاعت پر. تو میرے شیخ نے فرمایا جو یہ دعا مانگے گا اس کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. کیوں؟ کیونکہ دعا مانگتے تھا, تو جو دعا مانگتے تو اس کو نہ ملے گی. اب کوئی یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے ابا کو 5000 روپیہ دے دے, تو جب ابا کے پاس 5000 روپیہ آئے گا تو آم کی پیٹی لائے گا نہیں لائے گا, تو آم کی پیٹی یہ کھائے گا نہیں کھائے گا. آپ یہ تو نہیں ہوگا نا, ابا 5000 کی جو آم لائے گا وہ اپنے پاس رکھ لے گا. تو کیا وہ جب آم لے کے آئے گا تو اس کو بھی ملے گا. تو لائے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جو دعا کرے گا اس کو زیادہ دے گا نہیں دے گا ابا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا کرے گا کہ اللہ ان کو مقام شفاعت دیجیے, تو جب دعا کرے گا دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں, دعا قبول ہے, لیکن اس کو اس کی برکت سے شفاعت مل جائے گی. وہ آم قیامت کے دن چوتھا آم مل جائے گا, شفاعت کا چوتھا آم مل جائے گا. جب ابا کے لیے دعا کرے گا تو ابا لائے گا تو اس کو زیادہ دے گا کہ تو بیٹا دن رات دعا مانگتا تھا کہ میرے ابا کی نوکری لگ جائے یا میرے ابا کو فلا فلا چیز ملے, لے تو زیادہ لے, تو زیادہ گاڑی ملے گی تو سیر کرائے گا, لے بیٹا تو زیادہ سیر کر, باقی تو ہمارے لیے دعا کرتے نہیں تھے لیکن کیونکہ تو نے دعا کی ہے کس کو زیادہ حق ملے گا, بتاؤ باپ کی شفقت کری نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہاں کیا کہنا ان کا, تو اس کو قیامت کے دن شفاعت کا کون سا عام ملے گا. اور پھر آگے کیا فرمایا, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی کہہ دو ان نچلا تو خلف المیاد, کہ اللہ آپ تو وہ ہیں, آپ نے اپنے بندوں کو, آپ کے بندے ایسے باوفا ہیں کہ کیا کہنا, اور آپ کا تو کیا کہنا, ان نچلا تو خلف المیاد, آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے, کہ آپ نے فرمایا کہ شفاعت کا میں مکان دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے,